السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور ہمارے انجینئر ہیں زبیر طیب. اردو وی او اے کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں. اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کر کے آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست نشریات سماعت فرمائیے. ہمارے ان پروگراموں کو سنیے اور اس کے بعد اپنی رائے ضرور دیجیے تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ رہے کہ ہم جو پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ انہیں پسند کر رہے ہیں یا ان کے بارے میں ہمیں مزید تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے. یہ پروگرام نشر ہونے کے بعد وائس آف امریکہ کی اردو کی ویب سائٹ یعنی اردو وی او اے ڈاٹ کام پر اور اس کے علاوہ فیس بک اور ٹویٹر پر بھی سنا جا سکتا ہے. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دو خبروں کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ہم اپنے تجزیہ کاروں اور ماہرین سے ان کی رائے بھی لیں گے. کل سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ہماری خبروں میں بھی آپ نے سنا ہوگا، روس میں فضائی حادثہ ہوا اور کل گزشتہ روز TU-154 طیارہ بحیرہ اسود میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس سے اس پر سوار 84 مسافر اور عملے کے 8 افراد ہلاک ہو گئے تھے. روس کے وزیر برائے ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ طیارہ حادثے کی وجہ پائلٹ کی غلطی یا تکنیکی خرابی ہو سکتی ہے، اور اب بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری ہے. اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس فضائی حادثے کے بعد پیر کو ملک بھر میں سوگ کا اعلان کر دیا تھا. اور دوسری ایک بڑی خبر جو آج ہمارے پاس ہے وہ برطانیہ کے معروف گلوکار جارج مائیکل 53 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ وہ اپنے گورنگ میں اپنے گھر پر مائیکل کا انتقال ہوا. مختلف مشہور زمانہ گیتوں اور باز تنازعوں کے علاوہ فنی سفر میں اپنے میوزک البمز کی 10 کروڑ کاپیوں کی فروخت سے شہرت پانے والے جارج مائیکل کے مینیجر مائیکل لپمن کا کہنا ہے کہ موت کی وجہ دل کا دورہ تھا. 1980 اور 1990 کی دہائی میں نوجوانوں کے مقبول ترین گلوکاروں میں شامل جارج مائیکل کو اپنے گیتوں کی وجہ سے بہت شہرت ملی. ناقدین بھی جان مائیکل کی آواز کو سراہتے رہے ہیں. دنیا بھر میں 10 کروڑ سے زائد کاپیوں کی فروخت کے علاوہ متعدد گریمی اور امریکی میوزک ایوارڈ بھی ان کے نام رہے ہیں. تو ان دو خبروں کے بعد آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں تاکہ اپنے ماہرین اور تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لے سکیں وہ کیا ہیں. پاکستان، روس اور چین کا 27 دسمبر یعنی آج کل اجلاس ہوگا. امکانات کیا ہیں، توقعات کیا ہیں؟ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں کا حکومت کے خلاف اتحاد بنانے کی کوششوں کا آغاز، پاکستان میں پانی کی قلت، یورپ کے مختلف ملکوں میں ہونے والے انتخابات میں روس کی طرف سے مداخلت کا امکان اور وہاں تحفظات، ترکی، شام اور داعش کی صورتحال کیا ہے بات کریں گے، اور ترکی میں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہوئی ہیں. کڑی کارروائیوں کے بعد ترکی کی اندرونی حالت کیا ہے اور عوام کا رد عمل کیا ہے، اس بارے میں بھی آج بات کریں گے. ہمارا پہلا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان سے ایک بڑا ممتاز نام ہے سلطان حالی کا. اس کے علاوہ یہاں امریکہ سے اسد چودھری اور کراچی سے ہمارا پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر توصیف. تو آئیے پہلے اس کا شروع کرتے ہیں پہلی اپنی کلیدی سٹوری سے. علاقائی امور بشمول افغانستان کی صورتحال پر غور کرنے کے لیے پاکستان، روس اور چین کا سہ فریقی اجلاس 27 دسمبر کو روس میں ہوگا یعنی کل. مبصرین کہتے ہیں کہ موجودہ علاقائی خاص طور پر افغانستان میں سلامتی کی صورتحال کے تناظر میں یہ سہ فریقی اجلاس بڑا اہم ہے. روس کی میزبانی میں ہونے والے اس اجلاس میں شرکت کرنے والے پاکستانی وفد کے قیادت سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری کریں گے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ماہرین سے. السلام علیکم جی. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. سب سے پہلے میں سلطان حالی صاحب سے بات کرتی ہوں. حالی صاحب، آج خاص طور پر آپ کی زیادہ مشکور ہوں. آپ کے گھر میں ایک بڑی مصروفیت تھی، اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا. تو یہ اجلاس جو کل منعقد ہو رہا ہے، جس کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی، لیکن حالی صاحب آپ کا اس میں ہونا اس لیے ضروری تھا کہ آپ جنوبی ایشیائی خطے کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں اور چین کے بارے میں وسیع تجربہ بھی. گزشتہ دنوں آپ کی چین کے بارے میں لکھی ایک کتاب بھی منظر عام پر آئی ہے. تو اس وقت جب یہ ہم ابھی تو کل ظاہر ہے کہ کچھ توقعات ہیں، کچھ امکانات ہوتے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں پاکستان، چین اور روس کے درمیان یہ اجلاس کتنا اہم ہے؟
جی بہت شکریہ بہجت کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور آپ نے درست فرمایا کہ بہت مصروفیات تھی. میری بیٹی کی شادی کل ہی ہوئی ہے اور آج ولیمے کی تیاری تھی، لیکن ڈیوٹی کالز فرسٹ، اس لیے
جی بالکل مجھے آپ نے بالکل انکار نہیں کیا. جی بالکل انکار نہیں کیا. آپ کو بیٹی کی شادی بہت بہت مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں، اور میں آپ کا اور شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس کے باوجود کہ آج آپ کے گھر بہت مصروفیت ہے آپ نے وقت نکالا. بہت شکریہ. जी
जजाक अल्लाह। पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहूँ कि ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान के जो हालात इस कदर मखदूश हैं और वहाँ अमन के लिए तकरीबन सारी दुनिया ही कोशा है, क्योंकि उसके असरात पूरी दुनिया पे हो रहे हैं, जो अफगानिस्तान में चपकलिश चल रही है और कई फॉर्मूले जो है वो आजमाए गए, जो चार मुल्कों के क्या कहना चाहिए कोलिशन थी जिसमें अमरीका चीन और अफगानिस्तान शामिल
थे, पाकिस्तान शामिल
थे, तो ये ख्याल था कि जी पाकिस्तान तो इनमें कॉमन है असल में, तो बहुत कोशिश की गई कि कोई नतीजा निकले, लेकिन वो दो तीन वाकयात इस तरह के पेश आए जिसमें मसलन के मुल्ला उमर की वफात की खबर आ गई, और जब दूसरी दफा कोशिश की गई तो उनके जानशीन मुल्ला अख्तर मंसूर जो है वो खत्म कर दिए गए। तो इसलिए अब जो है नजरें पाकिस्तान रूस और चीन की जानिब है, और ये एक तरह से कुदरत की सितम जरीफी है कि अफगानिस्तान के मसाइल शुरू इस वजह से हुए थे कि वहां पे जो है रूसी फौजों ने, बल्कि सोवियत यूनियन की फौजों ने हमला किया और कब्जा किया, और उसी के असरात हम आज तक भुगत रहे हैं। लेकिन अब हालात इस तरह से तब्दील हो गए कि रूस जो है वो इसमें एक अहम किरदार अदा करना चाहता है, और मैं समझता हूँ कि ये मनफी नहीं है, इसको हमें आजमाना चाहिए, क्योंकि असल जो चीज है हमें अमन की जरूरत है, और अफगानिस्तान के जो अमन है जैसा मैंने कहा कि सारी दुनिया, लेकिन सबसे ज्यादा पाकिस्तान को जो है अफगानिस्तान में अमन की जरूरत है, क्योंकि हमारे तमाम जो है जो प्रोजेक्ट्स हैं, तरक्याती मंसूबे हैं, वो इस उनका दारो मदार जो है अफगानिस्तान में अमन पे है। तो इसलिए अगर चीन और रूस और पाकिस्तान मिलकर के कोई हल निकाल सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि इसका हमें खैर मकदम करना चाहिए, खुसूसन इस तनाजर में कि जो दूसरे मसाइल थे, सॉरी दूसरी जो कोशिशें थी वो इस तरह से रंग नहीं ला सकी।
अच्छा हाल साहब, इससे पहले कि मैं अपने बाकी तजियाकारों से बात करूँ, मेरा ख्याल है आप दूसरे सवाल का भी जवाब दे दें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर लूँ और ज़्यादा देर आपको रुकना पड़े। ये फरमाइएगा कि अगर ये इजलास अपने मुतवक्के मकासद हासिल कर लेता है तो इन तीनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के बेहतर होने और इनमें इजाफा होने से जनूबी एशियाई खित्ते पर इसके असरात क्या होंगे मजमूई तौर पर?
देखिए मैंने भारतीय तज्जिया निगारों को भी सुना और उनके अखबार भी पढ़े, वहाँ इसके ऊपर थोड़ी सी तशवीश पाई जाती है दो वजह से, कि रूस जो है वो अब तक भारत का बहुत बड़ा हलीफ था, लेकिन रूस ने हाल ही में पाकिस्तान की जानिब जो है वो दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हुई, और जो चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी है इसमें भी दिलचस्पी का इजहार किया, जिससे भारत में खदशात हैं, और भारत भी जो है वो अफगानिस्तान में तरक्याती मंसूबों में जो है वो काम पेश है, तो उसको थोड़ा सा अफसोस है, वो उसका ये ख्याल है कि शायद रूस से उसके ताल्लुकात में कमी आ जाएगी। दूसरे ये है कि भारत और रूस में एक तरह की रकाबत चलती है, तो अब भारत को ये भी खदशा है कि चीन जो है वो इसका फायदा उठाएगा, लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है और तज्जिया है जो मैंने अब तक देखा है, इनमें भारत के खिलाफ कोई भी मनफी बात सामने नहीं आएगी, और उसके बजाय मैं समझता हूँ कि भारत को भी अगर सब्र से काम ले वो तो शायद इसके मसबत असरात आए और परेशानी का जो है वो इजहार ना हो।
बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान हाली साहब हमारे साथ थे। हल साहब आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ, फिर आपसे मेरी तफसीली बात होगी, आपका बेहद शुक्रिया ख़ास तौर पर आज की इस मखसूस हालात के तनाजर में, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात करते हैं अब असद चौधरी साहब से, यहाँ अमरीका से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। चौधरी साहब ये बताइएगा कि अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात में कभी गर्म जोशी नहीं है, ख़ास तौर पर ओबामा इंतज़ामिया के दौरान भी यही रंग नज़र आया, मुंतखब सदर की इंतज़ामिया में सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है, रूस के पाकिस्तान के साथ बढ़ते ताल्लुकात के तनाजुर में आइंदा दिनों में पाक अमरीका ताल्लुकात की नौयत का तज्जिया कीजिए हमारे सुनने वालों के लिए।
जी शुक्रिया भाईजी मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल करने का,
बहुत शुक्रिया जी।
और पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो मुस्तकबिल में, जिसकी बेस आपने पाकिस्तान के बढ़ते हुए रशिया के साथ ताल्लुकात के साथ जो मुंतक मुमासलत कायम की है, तो जाहिर बात है ये तशवीश जरूर होगी अमेरिका को कि पाकिस्तान जो है वो रशिया के साथ अगर मैं रवाबित बढ़ाएगा तो इधर से अमेरिका की तरफ से जरूर जो ایک سرد موری کا مظاہرہ ضرور کیا جائے گا, اور پاکستان بھی امریکہ سے اپنے تعلقات جو ہے وہ کم نہیں کر سکتا, کیونکہ پاکستان ریلائی کرتا ہے مختلف جو ہے وہ چیزوں میں جو امریکہ کے اوپر, تو اس کو بیلنس رکھنا پڑے گا پاکستان کو, اور ان تعلقات کو بڑھانے کے لیے امریکہ کے ساتھ پاکستان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ امریکہ کا جو ہے ایک اتحادی, جو کہ وار آن ٹیررزم میں اور جیسے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا افغان وار سے, تو مسلسل پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے ہیں, تو یہ دونوں کا آپس کے اندر جو تعلقات میں کمزوری جو ہے وہ میرے خیال میں جو آنے والے وقت میں مناسب نہیں ہوگی.
اچھا ڈاکٹر توصیف سے بات کرتے ہیں, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, ہم بات کر رہے تھے روس چین اور پاکستان کا جو کل اجلاس ہو رہا ہے, اور اس کے تناظر میں جو اس کی متوقع مقاصد ہیں, اس کے تناظر میں بھارت اور افغانستان سے کس رد عمل کی توقع کرنی چاہیے؟
میرا خیال ہے یہ پاکستان میں کچھ گروہوں کا کچھ گروپ کا نیریٹو ہے کہ بھارت یا افغانستان اس کی مخالفت کریں گے, ایسا نہیں ہے. یہ جو سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس میں ہمارے پڑوسی کی ضرورت ہے, اور پاکستان کی فوج کے بڑے افسر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس میں بھارت کو بھی شامل ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے اگر اس کو پازیٹیولی سوچا جائے تو اس سے کوئی مخالفت نہیں ہوگی روس سے انٹرسٹ لینے کی, اس میں شامل ہونے کی چین کے ساتھ, ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر خطے میں اپنے امن اور دوستی اور ترقی کے حوالے سے بھارت اور افغانستان کے حکمران سوچیں گے, اور یقیناً وہاں ایسی سوچ پائی جاتی ہے تو اس میں توسیع کی جائے, کیونکہ جیسے گزشتہ پانچ سال سے اس بات پہ بحث چل رہی تھی کہ واگا سے لے کر اور افغانستان کی طرف تک افغانستان کو آزادی دی جائے اور ان کا سامان آیا جائے. اب چین نے چین سے افغانستان میں ٹرین پہنچا دی ہے, تو افغانستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے, نہیں کہ ٹرین کے ذریعے وہ ایران سے منسلک ہو گئے. ایرانی بھی انٹرسٹیڈ ہے سی پیک میں شامل ہونے میں, تو اگر اس کا دائرہ بڑھتا ہے تو اس کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا, اور اس کا پورے خطے کو فائدہ ہوگا, ترقی کے حوالے سے بھی, امن کے حوالے سے بھی, اور دوستی کے حوالے سے.
اچھا اب دوسری ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. پاکستان میں برسر اقتدار مسلم لیگ نون کی حکومت کو 2013 میں اپنا اقتدار سنبھالنے کے بعد حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دھاندلی اور اس کے بعد بدعنوانی کے الزامات کے تحت تنقید اور احتجاج کا سامنا رہا جو بدستور جاری ہے. اب حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی رواں سال کے وسط سے حکومت کے خلاف شدت سے سامنے آئی ہے, اور اس کے رہنماؤں کے بیانات بھی سامنے آنے لگے ہیں. تقریباً ڈیڑھ سال کے بعد گزشتہ ہفتے وطن واپس آنے والے پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کہہ چکے ہیں کہ وہ ممکل کو پیپلز پارٹی کی آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کریں گے. ملکی سیاست میں ایک اہم کردار تصور کیے جاتے ہیں آصف علی زرداری. انہوں نے حزب مخالف کی مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے بھی کیے ہیں. گزشتہ روز ان کی مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین سے بھی کراچی میں ملاقات ہوئی, اور حکومت کے خلاف حزب مخالف کے اتحاد کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا گیا, اطلاعات یہ ہیں. اس کے علاوہ آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے پھر حکومت اور خصوصاً وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ اقتدار میں رہنے کا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں. تو لیکن حکومت کے ارکان ظاہر ہے کہ حزب مخالف کی تنقید کو مسترد کرتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اپوزیشن نظام تراشیوں کی بجائے ملکی ترقی اور خوشحالی میں حکومت کا ساتھ دے. یہ صورتحال ہے مختصر سی جو ہم نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. ڈاکٹر توصیف سے پوچھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اگرچہ حزب اختلاف کی جماعتیں ایک بڑا اتحاد بنانے کی کوشش کرنے میں مصروف نظر آتی ہیں, لیکن خود ان جماعتوں کے اپنے اندر بڑے گہرے اختلافات موجود ہیں. کیا ایسے میں برسر اقتدار حکومت کے خلاف کسی نوعیت کا مضبوط اتحاد تشکیل ہونے کی کامیابی کا امکان ہے؟ ڈاکٹر توصیف. ہاں جی جی ڈاکٹر صاحب.
دیکھیے یہ جو 2017 ہے یہ انتخابات کا سال ہے, اور 2018 میں انتخابات ہوں گے. اس جب 2013 میں انتخابات ہونے والے تھے تو اس وقت دو بڑی سیاسی جماعتیں تھیں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ. مگر 2013 کے انتخابات کے بعد تحریک انصاف ایک بہت مضبوط قوت ابھر کے سامنے آئی, اور اس نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کو چیلنج کیا. اور تحریک انصاف مستقل مسلم لیگ نون کو چیلنج کر رہی ہے. اب زرداری صاحب اس لیے آئے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں اور انہیں الیکشن میں تیار کریں, اور ایک مقبوضہ یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید نہیں چاہے گی کہ مسلم لیگ کو دوسرا دور حکومت ملے. اس میں تو ایک بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ کوئی مشاہدہ مارک بن جائے, مگر طریقے انصاف کے ساتھ کوئی مشاہدہ مارک بنانا بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ پارٹی دوسری جماعتوں کو ضرور جمع کر لے گی, مگر عمران خان تو اپنی دوران علیحدہ ہی رکھیں گے, تو کوئی بہت زیادہ معاملہ نہیں ہوگا. مگر کیونکہ الیکشن کا سال ہے تو اس طرح کی ساری باتیں ہوں گی, موبلائزیشن ہوں گی, جلسے جلوس ہوں گے, یہ سارا سلسلہ جاری رہے گا 2017 میں اور 2018 میں جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہو.
اچھا ایک اور سوال اس کے بعد کروں گی, لیکن پہلے اسد چودھری صاحب سے بات کرتے ہیں. چودھری صاحب, پاکستانی امریکی ہونے کے حوالے سے اور ایک غیر جانبدار تجزیہ کار کی حیثیت سے پاکستان میں جو اس وقت جاری سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کس طرح سے آپ تجزیہ کرتے ہیں اس کا؟
میں اس طرح سے تجزیہ کر سکتا ہوں جی کہ اس وقت آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی جو ہے, اور پہلے تو میں آپ کو یہ تھوڑا سا اپنا تجزیہ بتاتا چلوں کہ یہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ بالکل ان نیچرل سی چیز ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا اگر آپ دور دیکھیں 2008 سے لے کے 2013 تک انہوں نے دور گزارا تھا, اور اس کے بعد جو الیکشن میں ان کو ناکامی ہوئی تھی, تو وہ ایک سندھ اندرونی سندھ کی ایک چھوٹی سی جماعت بن کے رہ گئی ہے جو کہ ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ تھا, اور اس وقت وہ اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس کے اگینسٹ اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھیں تو وہ 2013 سے لے کے اب تک جو انہوں نے سیاست کی ہے تو وہ انہوں نے ایشوز بیس سیاست تو نظر نہیں آتی, لیکن حکومت کو گرانے کی سیاست انہوں نے کی ہے, جس کے اندر وہ انتہائی اہم جو ہیں وہ تبدیلیاں ملک کے نظام میں لا سکتے تھے, جس میں الیکشن ریفارمز اور احتسابی جو احتساب کے اوپر اصلاحات ہیں, مختلف اصلاحات کی جا سکتی تھیں جو ان کے اندر سے محروم رہے ہیں. اب اس وقت جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسی پروڈکٹ پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ بیچ سکیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی اب انتہائی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا کہ اگر وہ کسی بھی الائنس کے اندر جاتے ہیں, جو کہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا کسی بھی خاص طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بھی گرینڈ الائنس ہو سکے, کیونکہ وہ 2013 سے سولو ہی چلتے آ رہے ہیں, اور اس وقت اگر انہوں نے الیکشن میں جانا ہے کسی مضبوط پوزیشن کے لیے تو وہ اکیلے ہی ان کو جانا پڑے گا, تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی قسم کا یہ رسک لے سکیں کہ اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی بڑا کوئی اتحاد کریں گے.
اچھا ڈاکٹر توصیف, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی, جس کے بارے میں عام طور پر ظاہر ہے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی ابھی بھی عوامی سطح پر کافی اس کی پذیرائی ہے, اور اگر اس کے بغیر کوئی اتحاد بنانا ممکن ہوگا اور تو باقی پارٹیوں کی کیا صورت ہوگی, اور خاص طور پر کراچی کی طرف جو پارٹیاں ہیں ان کے ملک گیر سطح پر جانے کے کیا امکانات دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟
دیکھیے, ایم کیو ایم کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اگر پیپلز پارٹی, ایم کی, جمعیت علماء اسلام وغیرہ کا اتحاد بن جاتا ہے تو ان کی سیٹیں شہر میں بڑھ جائیں گی. پہلے پیپلز پارٹی نے ایک سیٹ لی تھی اور دو اپنی بنیادی سیٹیں ہار گئی تھی, ایک ضمنی انتخابات میں اس نے اپنی سیٹ واپس لے لی, تو اس کی سیٹوں کی تعداد بڑھ جائے گی, اس کے علاوہ اس کی اتحادی جماعتوں کی بھی تعداد بڑھ جائے گی. ہاں, اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کراچی میں پیپلز پارٹی سے کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لے تو پھر تو زیادہ سیٹیں بڑھ سکتی ہیں. ایم کیو ایم کے بارے میں ابھی کہنا مشکل ہے کہ اس کے الیکشن میں کیا صورتحال ہوگی, کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم کے تین گروپ میدان میں ہیں, دو گروپ میدان میں ہیں اور ایک لندن سے جو وہاں سے کارروائی کر رہے ہیں. جب تک یہ معاملہ طے نہیں ہو جاتا اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات کلیئر نہیں ہو جاتے تو فی الحال اس پہ کوئی رائے نہیں دی جا سکتی کہ ان میں سے کون سا گروپ ہوگا اور اس کی کیا پوزیشن ہوگی, مگر یہ بات صحیح ہے کہ جو صورتحال پیدا ہوئی آپریشن کے بعد اس میں باقی جماعتوں کو ایڈوانٹیج ملے گا کراچی میں سیٹیں جیتنے کا, اور اس بات کا امکان جو ہے کہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, کاف وغیرہ, جے ای آئی وغیرہ کوئی اتحاد بنا لیں جس میں تحریک انصاف شامل نہ ہو, تو اس طرح کا شاید اتحاد بننے یا بننے کی امید پیدا ہو سکتی ہے, مگر تحریک انصاف کے ساتھ سے اتحاد نہیں بنے گا. میرے خیال نہ عمران خان چاہیں گے جب اپنے آپ کو زرداری کے ساتھ نتری کر کے اپنے چہرے پہ یہ الزام لگائیں تو ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جن پر بدگمانی کے الزامات.
اچھا یہ چلتے چلتے ایک اور بات کا جواب دیجیے، اس کے بعد یہی سوال میں آصف چوہدری صاحب سے بھی کروں گی کہ بہت ساری جماعتوں کا خیال ہے، ویسے تو ہر سال یہ کہتے تھے قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے تاکہ جمہوری نظام کو کسی طرح کی ٹھیس نہ پہنچے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2017 کو آپ الیکشن کا سال دیکھتے ہیں؟
جی بالکل، الیکشن کا سال ہے، اور الیکشن کے سال سے مراد یہ نہیں کہ اس سال الیکشن ہو جائیں گے، الیکشن کا پورا ماحول بن جائے گا، تو 2018 میں تو ہونے، وہ 2017 میں بھی ہو سکتے ہیں، 2018 میں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، عمران خان کا کل شبابی کا جلسہ، زرداری صاحب کا کراچی آنا اور 27 کو خطاب کرنا، اور دوسرے لوگوں کی ایکٹیویٹیز، نواز شریف کا بار بار یہ اعلان کرنا کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی، نواز شریف کا ترقیاتی منصوبوں کو آخری مرحلے تک پہنچانا، پنجاب میں نیا انتظامی ڈھانچہ لانا، یہ سب اگلے الیکشن کی تیاری ہے، اسی کے سلسلے میں یہ سارے ابتدائی معاملات ہیں جو طے ہو رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف، کراچی سے ہمارے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی، اسد چوہدری صاحب آپ اسی سوال کا مجھے جواب دیجیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی میرا سوال یہی تھا کہ 2017 میں انتخابات کرا لیے جائیں گے، انتخابات کا سال ہونے کا مطلب تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ اس کی تیاریاں بڑے اپنے عروج پر ہیں اور بہت ساری مختلف جماعتیں اپنی مختلف انداز میں آگے بڑھنے اور عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2017 میں انتخابات ہو سکتے ہیں 2018 کی بجائے؟
2017 میں تو انتخابات کا جو امکان جو ہے وہ بہت کم ہے، اس لیے کہ موجودہ صورتحال جو ملک میں موجود ہے اور جو اس وقت نون لیگ کی جو گورنمنٹ ہے اس کے جو جتنی اس وقت اپوزیشن ہے وہ خاصی مضبوط نظر آ رہی ہے، اور یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور پر اب جاری رہیں گی، اور 2017 میں تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ جائیں گی، اور نون لیگ کی حکومت کی کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو منصوبے انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، لیکن 2017 میں الیکشن ہونے کا امکان جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔
بہت بہت شکریہ، یہاں امریکہ سے اسد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ تھے، میرے چوہدری صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی آئندہ پروگراموں کے اندر۔ اب ہم اپنے پروگرام کے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں، اور ہمیں رابعہ سلطان ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ جیسا کہ ہمارے پروگراموں کا وہ بھی ایک ممتاز نام ہے، وہ واٹر ایکسپرٹ ہیں، پانی کی ماہر کے طور پر ہیں، اور ماحول کے بارے میں بھی ان سے ہم بات کرتے آئے ہیں، پاکستان کی فارمرز ایسوسی ایشن کی ڈائریکٹر بھی ہیں، ان سے اب ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رابعہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔
جی وعلیکم السلام علیکم،
بہت شکریہ رابعہ۔ یہ آج ہمارے پاس ایک خبر آئی ہے، ویسے تو ہم کل سے بھی پہلے سے انتاس معاہدے کے بارے میں بات کر رہے تھے جو ورلڈ بینک کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے پاکستان کا اور بھارت کا، تو لیکن آج ایک اور چیز سامنے آئی ہے، پاکستان میں گزشتہ 3 ماہ کے دوران زیادہ کوئی بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ملک میں جو آبی ذخائر تھے ان میں تیزی سے کمی ہو رہی ہے، تو پاکستان میں محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر غلام رسول نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے ملک کے 2 بڑے آبی ذخائر تربیلا اور منگلہ ڈیم میں پانی کی سطح نچلی ترین سطح پر آ گئی ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ خاص طور پر بارانی علاقوں میں گندم کی فصل شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ ان علاقوں میں اچھی فصلوں کا دار و مدار بارشوں کے پانی پر ہی ہوتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اس صورتحال کے تناظر میں کسانوں پر بالخصوص اور عام لوگوں پر اس صورتحال کے اثرات آپ کیا دیکھتے ہیں؟
جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بالکل درست فرمایا کہ زراعت کا جو دار و مدار ہے وہ پانی پر ہے، اور پانی کے بغیر کسی بھی ملک میں زراعت ہونا ناممکن ہے، اور یہ جو سردیوں کا جو ربی کا پانی ہے، یہ خاص کر جو ہماری گندم کی فصل ہے جو کہ ہماری اسٹیپل ڈائٹ بھی ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور بارانی علاقے کا جو آپ نے ذکر کیا تو تقریباً 10 سے 15% جو ٹوٹل پروڈکشن ہے وہ بارانی ایریا سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، اور اس دفعہ وہاں بہت ایک طرح سے قحط سالی میں کہوں گی بارش نہیں ہوئی۔ اب ایک طرف تو یہ سیناریو ہے کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، اور ابھی نیئر فیوچر میں مطلب اگلے 15 دن تو کوئی ان کی ایکسپیکٹ ہم نہیں کرے۔ اب اگلی جو ہماری اب گندم کی اسٹیج جب فیبرری میں جب یہ ہمارا دانا جب بننا شروع ہوتا ہے جہاں جلدی گندم کاشت ہوتی ہے، وہ بڑی کریٹیکل اسٹیج ہوتی ہے، اور اگر اس میں بر وقت پانی اور صحیح مقدار میں پانی نہ ملے تو پھر گرین سائز شریول ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اوور آل پروڈکشن پہ اس کا ہے. جہاں تک بات ہے دو ریزرور مانگلہ اور تربیلا کی کہ وہ فیل نہیں ہوئے, تو بدقسمتی سے مجھے یہ کئی دفعہ پہلے بھی میں نے پروگرام سے کہا ہے, دوبارہ سے دہراؤں گی کہ ہماری ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ہم اس مشکل اور مصیبت کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ 1976 کے بعد ہم نے ریزرور نہیں بنایا. تو ایک طرف ہمیں فلڈز ہمارے ملک میں آتے ہیں اور سیلاب میں ہم وہ پانی سارا ضائع کر دیتے ہیں, دوسری طرف سے جب ایسے مواقع آتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی تو پھر ہمارا جو ریزرور لیول ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں جو ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے وہ اب سلٹ کی وجہ سے کوئی 25-30% کم ہو گئی ہے. تو ہمیں ڈیفینیٹلی نئے ریزرور چاہیے, اور خصوصاً ہمیں کالا باغ ڈیم کی شاید پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی, لیکن 2016 اور آنے والے سالوں میں ہمیں اس کی شدت سے کمی بھی محسوس ہوتی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہمیں زیادہ ہے. اگر ہمارے پاس ریزرور کیپیسٹی ہوتی تو جو فلڈ کا پانی ہے اور بغیر سمندر میں ضائع ہونے کے جی. وہ ہم سٹور کر سکتے ہیں, اور ایسے موقعوں پہ جبکہ پانی بارش کم ہو رہی ہے یا ڈراؤٹ پیریڈ ہے تو وہ پانی ہم استعمال کر سکتے.
اچھا رانا یہ بتائیے گا, یہ تو میرا سوال ہی تھا کہ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے کیا ضروری تھا جو اقدامات نہیں کیے گئے, آئندہ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اب آپ نے جیسا کہ بتایا بھی کہ بہت سارے عرصے سے اس حکمت عملی جو اسٹریٹجی ہے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس کے بارے میں کوئی بہتر طور پر کام سامنے نہیں آیا, کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب پانی وہاں پہ سیلاب آتا ہے تو اس وقت بے پناہ تباہی ہوتی ہے, جبکہ دوسرے ملکوں میں ایسا کیا جاتا ہے کہ اس طرح کے پانی جبکہ پانی زیادتی کا کوئی ہو تو اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے, پاکستان میں اب تک ایسا کیوں نہیں کیا گیا, اور ایسا کرنے کے میں کیا دقتیں درپیش ہیں, مطلب کیوں نہیں ہو سکا آپ سمجھتے ہیں؟
سب سے پہلے تو جو سکسیسو گورنمنٹس کی پرائیورٹیز اور میں سمجھتی ہوں سیریسنیس ہے وہ اس طرف نہیں ہے, اور تو اس وجہ سے ہم نے کوئی اس میں پلاننگ نہیں کی اور اس کو ہم ٹالتے رہے اور ایک دوسرے کے اس کو ہم سیاست کا نظر کرتے رہے, کبھی ہم نے کوئی کسی پریٹیکسٹ پہ اپنے ریزرور نہیں بنائے کبھی, تو اس کو ہم نے نمبر ون میرا خیال سے پچھلے 30 سالوں میں اس کو ہم نے وہ سیریسنیس دی نہیں جو اس ایشو کو ملنی چاہیے تھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب 30 سالوں سے آپ اس کو پلان نہیں کریں گے تو obviously اسی قسم کے, کیونکہ 76 کے بعد تو ہم نے بنایا ہی نہیں, چھوٹے موٹے ہم نے جس کو کہتے ہیں نہ ہونے کے برابر لوکل ڈیم یا ریجنل ڈیم آپ ان کو کہہ رہے وہ بن گئے, بٹ انڈس دریا کے اوپر کوئی ہم نے بڑا ریزرور نہیں بنایا. اب دیکھیے باقی ممالک میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بڑے دریا ہیں ان سے بڑے ریزرور بنتے ہیں جہاں چھوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ پانی کا تو ہم نے ایک قطرہ بچانا ہے, ہم نے اس کو میکرو لیول پہ بھی نیشنل لیول پہ بھی بچانا ہے, پھر وہ ہم جو اپنا کہتے ہیں کہ ریزرور سے پھر پورا جو آپ کے فارم گیٹ تک پانی پہنچتا ہے اس میں جو لاسز ہیں ان کو ہم نے مینیمائز کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک میرے نزدیک ایک مضبوط منصوبہ بندی کے تحت ہوتی ہے ہونی چاہیے, لیکن چونکہ اس کا فقدان رہا ہے اس وجہ سے اس قسم ہم نے ہمیشہ وہ کام کیے کہ بس یہ لمحہ گزرتے ہیں جس کو کامیابی میں جیسے ڈل سکاؤ, ہم نے پالیسیز بھی بنائی اور اس کو وہ اہمیت نہیں دی, اور جیسے کہ 1960 کی ٹریٹی کا خاصا شور پچھلے کوئی چند ماہ سے چل رہا ہے, تو یہ بھی اس کا ایک ریفلیکشن ہے کہ یہاں پہ بھی ہم نے اپنا جو ہوم ورک تھا یا جو ہمیں سیریسنیس ہے اس کو لینا چاہیے تھا وہ ہم نہیں لے رہے, اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی سیریس بات ہے اور اس سے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, اور خاص کر منفی اثرات زراعت پہ پڑیں گے, پورے ملک پہ پڑیں گے, لیکن زراعت کیونکہ 25% آپ کی جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے, تو وہ آپ پھر دیکھیں کہ پچھلے سال زراعت میں منفی گروتھ ہوئی کیونکہ ایک ہماری فصل کپاس صحیح پرفارم نہیں کر سکی, تو اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اور حکومت وقت کو اس کے اوپر ایک مضبوط پلان تیار کرنا چاہیے, ताकि आने वाले सालों में तो पानी एक बहुत नायाब और कीमती रिसोर्स है और हम इसको इस तरीके से जाया नहीं कर सकते।
बहुत बहुत शुक्रिया राबिया सुल्तान, हमारे साथ थी पाकिस्तान से, और जैसा कि हमने पहले भी कहा और ख़ुद वो हमारे प्रोग्रामों का एक मुमताज़ नाम है, हमारे साथ अक्सर बात करती हैं वाटर इश्यूज़ के ऊपर और माहौल के ऊपर, और इसके अलावा फार्मर्स एसोसिएशन की डायरेक्टर भी हैं। राबिया, आपसे मेरी फिर भी बात होगी, आपके वक्त का बेहद बेहद शुक्रिया। तो अब इससे पहले कि हम प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया कि हम इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ, मशरक़ वुस्ता की तरफ चलें, हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और उसके बाद हम अपने दो तजिया कार हैं लंदन से हमारा साथ देंगे, मंजर वसीम जो कि मुसन्निफ़ भी हैं, तजिया कार भी हैं और इसके अलावा एडिटर भी हैं, एक अखबार चलाते हैं ऑनलाइन, और उनके साथ यहाँ से हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार काज़मी। हमारे प्रोग्रामों में आप उनको अक्सर सुनते हैं, सोशल साइंटिस्ट है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे काम करते हैं, इंटरफेथ के हवाले से उनका बड़ा नाम है। कल भी हमारी कोशिश थी कि डॉक्टर साहब से हमारा रابطہ होता और हम उनसे बात कर सकते, लेकिन आज हम हमारे साथ वो प्रोग्राम में शामिल होंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश किया जा रहा है जहां रंग, और इससे पहले हम पाकिस्तान के बारे में कुछ कलीदी खबरें जो हमारे पास थी हमने उन पर बात की। पाकिस्तान रूस और चीन का के दरमियान जो इजलास होने जा रहा है कल 27 दिसंबर को मॉस्को में, उसकी अहमियत क्या है, उसके मकासद क्या हैं, और कल जब इसके बारे में पूरी तरह से हमारे पास तफसीलात आ जाएंगी तो हम और भी तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे और अफ़गानिस्तान और भारत के हवाले से भी ज़्यादा बात इस पर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल क्या है उसके बारे में हमने कुछ बात की, और आखिरी हमारा जो मौजू था अभी राबिया सुल्तान के साथ आप सुन रहे थे, और वो ये था कि पानी के ज़खायर कम हो गए हैं मंगला और तरबेड़ा डैम में, और उसकी वजह से पानी की किल्लत का सामना है पाकिस्तान के अंदर। तो इन मौजूआत पर हमने बात की, और अब हम जिन मौजूआत पर बात कर रहे हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं रूस की यूरोप में होने वाले जो इंतखाबात हैं 2017 में मदाखलत की तवक्को की जा रही है, और उसकी वजह से कुछ वहाँ पर तश्वीश भी है। अब पहले तो हम खुश आमदीद कहते हैं लंदन से मंजर वसीम को और यहाँ अमरीका से डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार काज़मी को। अस्सलाम वालेकुम जी। अमरीका में इस साल होने वाले सदारती इंतखाबात में रूस की तरफ से मुदाखलत करने की कोशिश के बारे में इल्ज़ामात के बाद अब यूरोप में इस सिलसिले में तश्वीश पैदा हो रही है। मेरी आवाज़ का लेवल भी बहुत ख़राब है, मुझे अपनी आवाज़ वापस आती नज़र आ रही है। इंजीनियर साहब और प्रोड्यूसर साहब से मेरी ये दरख्वास्त है, ये बहुत ज़्यादा गूंज है इस आवाज़ के अंदर, या शायद लेवल बहुत ज़्यादा था या कुछ है, ज़रा प्लीज़ चेक कर लीजिए उसको। तो फ्रांस, जर्मनी और हॉलैंड में 2017 में इंतखाबात हो रहे हैं, और तज़िया कारों का कहना यह है कि रूस ने उनके नताइज पर असरअंदाज होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल 2017 में चौथी मरतबा अपने मनसब पर बरकरार रहने के लिए इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। तज़िया कार कहते हैं कि रूस के खिलाफ पाबंदियों की तजवीज़ देने में पेश यूरोपी लीडर को मॉस्को इकतदार से बाहर रखने का ख्वाह होगा। मर्केल ने इस माह खुद भी ये कहा है कि जर्मनी इंतखाबात में किसी नौयत की मदाखलत की कोशिशों का मुकाबला करने को तैयार है। पहले मेरा सवाल मंजर से इसी हवाले से, मंजर साहब ये फरमाइएगा कि रूस की तरफ से जर्मनी में होने वाले इंतखाबात में असर अंदाज होने की सूरत क्या होगी, क्या इम्कानात हैं, और रूस की कामयाबी के इम्कानात इसमें कितने हैं, अमेरिका को अपने सामने रखिएगा इस तनाजुर में।
जी, अगर हम देखते हैं जिस तरीके से अमेरिका के इलेक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस की गई, ऐसे ही अगर आप थोड़ा सा यूरोप की तरफ आ जाएं तो यूरोप के अंदर कई मुल्कों के अंदर इलेक्शंस के अंदर इंटरफेरेंस की गई, जिसमें कि यूक्रेन हो गया, इवन फ्रांस, इटली, और हर तरीके बहुत से मुल्कों के अंदर डिफरेंट तरीके से और बहुत ही इंटेलिजेंटली इंटरफेरेंस की जा रही है रूस की तरफ से। जहाँ तक रहेगी बात जर्मनी की, अगर हम जर्मनी की तरफ आते हैं तो ये देखते हैं हम कि जर्मनी के अंदर भी इंटरफेरेंस जो करने का तरीका होगा वो भी क्या होगा और किस हद तक वो कामयाब हो सकेंगे इसमें। तो एक सबसे बड़ी एग्जांपल हम आपको ये देखते हैं कि अगर अभी यूरोप के अंदर जितने भी एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट दोनों ही ग्रुप्स हैं, उनको फाइनेंशियल और मॉरल सपोर्ट और मीडिया की सपोर्ट जो है वो रूस की तरफ से दी जा रही है। अब रूस अगर दोनों एक्सट्रीम्स को सपोर्ट कर रहा है तो वो किसी फिलोसफी को या थ्योरी को नहीं वो कर रहे, वो सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं इन कंट्रीज की। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग चीज है, हर दोनों ही तरफ के जो ममालिक हैं जितने भी यूरोप के अंदर मोस्टली ममालिक हैं, और जहां पर भी इलेक्शन के बाद रिजल्ट निकले हैं वहां पर प्रो रशियन और अल्ट्रा राइट या अल्ट्रा लेफ्ट जो है उन्हीं ने इलेक्शन जीतने शुरू किए हैं यूरोप के अंदर। तो ये काफी ज्यादा अलार्मिंग है। जर्मनी की अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी के अंदर आप गौर करें तो अभी इलेक्शन शुरू होने से जरा पहले ही उन्होंने ये पता चला कि कहीं पर हैकिंग की उन्होंने और सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो थी वो निकाल के इस्तेमाल की गई अभी से जर्मन के लिए एक एज ए वार्निंग शॉट, जिस तरह हम कहते हैं कि इलेक्शन अभी शुरू होने के अभी इम्कान है और उन्होंने पहले से एक इन्फॉर्मेशन ऐसी लीक कर दी। उनके अंदर उनका तरीका ये हो रहा है कि दो तीन तरीके से वो काम कर रहे हैं इस वक्त। एक तो ये करते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हैक करके कलेक्ट करते हैं और फिर उसको वक्त पे एक स्पेसिफिक तरीके से रिलीज करते हैं और सोशल मीडिया और नॉर्मल मीडिया जो है उसको यूज करके उसका एक हिस्टीरिया क्रिएट किया जाता है। उससे ये होता है कि जो वोटर है उसको एन स्पेसिफिक टाइम से जरा पहले, इलेक्शन से जरा पहले एक इंफॉर्मेशन का ब्लास्ट दिया जाता है जिससे कि वो रिजल्ट जो है 5-10% एक से दूसरी तरफ हो जाता है।
अच्छा,
तो ये जर्मनी में एक्सपेक्टेड है कि ये चीज जर्मनी में डेफिनेटली होगी। अब क्या इन्फॉर्मेशन हैक कर चुके हैं क्योंकि
एडवर्टाइजमेंट
जो है वो भी रूस के पास है, तो ये काफी एक मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी।
काजिम साहब, तजियाकारों के मुताबिक इम्कान ये है कि रूस जर्मनी में तारकीने वतन के खिलाफ लोगों के जज्बात भड़काने के लिए काम करे, क्योंकि 2015 में जर्मनी ने करीब 10,00,000 तारकीने वतन को अपने मुल्क में आने की इजाज़त दी। काजिम साहब, आपका क्या स्पीकर फोन खुला हुआ है? प्लीज हमारे यहाँ पे ये है क्योंकि उसकी वजह से हमारी क्वालिटी काफ़ी ख़राब होती है। तो आपसे सवाल मेरा यह है कि हालिया दिनों में यूरोप में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात में तारकीन वतन के मुलव्विस होने की वजह से इस नौयत की कोशिश किस हद तक आप कामयाब देखते हैं?
ये वाकई इस सिम्ट में जो मेरे ख्याल में जो सोचा जाता है ये दुरुस्त बात है, इसलिए कि आप देखिए कि 2014 में बहुत वादे सूरत हाल पैदा हुई थी जब आपने देखा था कि फ्रांस में नेशनल फ्रंट पार्टी में के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है उसको लोन की शक्ल कहा जाता है लेकिन हकीकी मानों में इंतखाबात में मदद की। जहां तक जर्मनी का ताल्लुक है, जर्मनी में बिराशुबा तारकीन वतन के हवाले से चूंकि बहुत सारे मसाइल भी वहां पे मौजूद है और ऐसी सूरत हाल मौजूद है कि रूस जो है वो वहां की लिबरल वैल्यूज और यूनिटी ऑफ यूरोप को इस मुल्क के तवस्सुत से एक पैगाम देकर पूरे यूरोप के अंदर जो है वो अपना असर नफूज बढ़ाना चाहता है। बुनियादी मकसद रूस का यही है कि यूरोप में आलमी लीडरों के तवस्सुत से अपना असर नफूज बढ़ाए और इस हवाले से मेरे ख्याल में बहुत विजिबल सूरत हाल है। जर्मनी का जहां तस्करा हो रहा है वहां पे आप देखिए कि 2018 में इटली के जो इंतखाबात हैं उसके बारे में चूंकि वहां पे बहुत ज्यादा तारकीन वतन जो है वो हम मौजूद हैं चूंकि वहां की हुकूमत और बिलखसूस जो है ये कहने के पापा रोम से मुतालिक जो उनका उन्होंने आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों कुछ फैमिलीज को वो खुद वहां पे लेके आए थे। तो इस हवाले से वहां पे देखते हैं कि एक बदलती हुई अखदार जो है वो उससे फायदा उठाना चाहता है रूस जो है और अपना असर नफूज जो है वो किसी और तरीके से बढ़ाना चाहता है। जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड ये तमाम मुल्क जो है उसका हदफ है और उन्होंने एक तजुर्बे के तौर पे जो दुनिया में इस वक्त जो ये समझा जा रहा है कि अमेरिका में इंतखाबात पे वो असर अंदाज हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना असर नफूज जो है पैदा किया। और देखिए कि नीदरलैंड के अंदर वहां के एक इंतखाबी उम्मीदवार जो है उनका नारा भी जो है वो जो है वो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट जो है उनसे बहुत मिलता जुलता है, मेक द नीदरलैंड ग्रेट अगेन। तो ये तमाम चीजें जो है वो हमें सोचने के लिए काफी हैं कि अगर जर्मनी का और दूसरे और जर्मनी में मैं समझता हूँ कि होप है बिलाशुबा चांसलर एंजेला इसलिए कि अगर ये सूरत हाल बदल गई तो यकीनन इर्द गिर्द के ममालिक भी उससे मुतासर हो सकते हैं और इस वक्त रूस का बुनियादी हदफ जो है वो उनको री इलेक्ट होने से रोकना है, इसलिए कि उनके पास जो वसाइल मौजूद हैं वो वही हैं कि जो वहां की लिबरल और ये कहने के लिबरल वैल्यूज और यू یونٹی آف یورپ کا جو نعرہ جو ان کے نزدیک اور اس کی وجہ سے وہ کامیاب بھی ہوئی, اس مرتبہ اس کو زد پہنچانا مقصود ہے. تو یہ ایک صورتحال عالمی سطح پہ پیدا کر کے روس جو ہے وہ اپنا نفوذ علاقے میں یورپ میں بڑھانا چاہتا ہے. اور اب دنیا میں ذرائع بدل گئے ہیں, اب دیکھیے اقتصادی معاملات ہوں یا عسکری معاملات ہوں, اس کے لیے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ انتخابی مہم کہیں بھی ہو اس کے اندر جو ہے وہ اپنا اثر جو ہے وہ پیدا کیا جائے, تاکہ عالمی لیڈر جو ہیں آنے والے وقت میں اس ملک کی حمایت یا اس قوم کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں. یورپ کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک جو ہے وہ یہ ہے کہ لبرل ویلیوز اور یونٹی آف یورپ کو محفوظ کرنا, اور اس کے لیے میرے خیال میں بہت سوچ بچار کرنا ہوگا یورپین یونین کو بھی اور وہ لوگ جو ان ویلیوز سے محبت کرتے ہیں. اور جہاں تک وہ آپ نے یہ فرمایا کہ وہاں پہ شدت پسند لوگوں کے حوالے سے جرمنی میں بلا شبہ ایسے بہت سے واقعات دیکھنے میں آئے تھے, لیکن اس سے جرمنی جو ہے وہ کسی حد تک نمٹتا بھی رہا ہے, لیکن ان کو ایکسپلوائٹ کر کے بلا شبہ اس انتخابی معرکے میں وہ کہیں نہ کہیں اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بہت محتاط انداز سے صورتحال کو دیکھنا ہوگا. بلا شبہ اصل نفوذ بڑھانے کا عمل جو ہے وہ روس کی جانب سے سیاسی عوامل کے حوالے سے بہت اہم ہے.
اچھا منصر, یورپ بھر میں ابھی جیسا کہ بات بھی ہو رہی تھی کہ انتہائی دائیں بازو کی پارٹیوں نے روس کے ساتھ خود بھی تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی ہے. لیپن کی بہت بات کی جاتی ہے, فرانس کی جو لیڈر ہیں الٹرا رائٹ, اور تارکین وطن کے خلاف اپنے موقف کے ساتھ ساتھ وہ بھی یورپی یونین کو توڑنے کا مقصد رکھتی ہیں, جیسے کہ بریکسٹ پہلے ہو چکا ہے. تو روس انتخابات پر اثر انداز ہونے کے لیے دائیں بازو کی پارٹیوں کو اور کس طرح سے مدد دے سکتا ہے اس قرضے کے علاوہ, یا اور کس طرح سے الیکشن پر اثر انداز ہو سکتا ہے, کس طرح سے اس کو آپ دیکھیں گے؟ آپ نے یہ بھی بتایا کہ سیاستدانوں کی معلومات لی جاتی ہیں, اور اس کے علاوہ کیا صورت ہو سکتی ہے؟ منظر وسیم صاحب,
ہیلو. جی, جو اس وقت یوز کی جا رہی ہیں ٹیکنیکس, ان میں سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کچھ دن پہلے ایک فیک نیوز کریٹ کی گئی, اور اس میں ایک یہ کہا گیا کہ ایک رشین لڑکی کو ریپ کیا سیرین ریفیوجیز نے, اور یہ انفارمیشن لے کے ایک ہسٹیریا کریٹ کیا گیا پورے سوشل میڈیا میں پورے یورپ میں, اور اس سے جو فائدہ اٹھایا وہ الٹرا رائٹ نے پورے یورپ کے اندر, اور بعد میں وہ جب اس کی ڈیٹیل دیکھی گئی تو پتا چلا کہ وہ فیک نیوز تھی. تو وہ کرتے کہ کر کیا رہے ہیں کہ فیک نیوز کریٹ کی جا رہی ہے, نہ صرف رشیا خود کرتا ہے بلکہ ان کے جو رائٹ ونگ جو ان کی سپورٹنگ پارٹیز ہیں رائٹ بھی, اور نہ صرف الٹرا رائٹ بٹ آلسو الٹرا لیفٹ, دونوں طرف کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں وہ. تو جو بھی ایکسٹریمسٹ ہیں اور جو اینٹی یورپین یونین پارٹیز ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ اس طرح کی فیک نیوز کریٹ کی جاتی ہیں, اور اس کا بہت شارٹ ٹرم ایکچولی افیکٹ ہوتا ہے, اور بعد میں تو سچ نکل آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ تھا, لیکن وہ اپنا جو نقصان ہوتا ہے وہ الیکشن سے ذرا پہلے وہ ایسی خبریں کر چکی ہوتی ہیں. تو یہ ایک ٹیکنیک یوز کی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں, فیک نیوز کو یوز کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ریئل نیوز بھی ہوتی ہے جہاں پر کہ بہت سے پولیٹیشینز جو ہیں وہ غلط کام کرتے ہیں, یا انہوں نے کوئی غلط فیصلہ کیا تھا اپنی تاریخ میں, یا کچھ ایسی بات کی تھی انہوں نے, وہ انفارمیشن کولیکٹ کی جاتی ہے, ہولڈ کی جاتی ہے, اور وقت پہ اس کو جہاں پر کہ وہ سب سے زیادہ اس کا نقصان ہو سکے الیکشن سے ذرا پہلے, یا کوئی بھی جس طرح بریگزٹ تھا اس سے ذرا پہلے, اس کو ریلیز کیا جاتا ہے انفارمیشن کو, اور اس سے لوگوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جس طرح فیک نیوز سے بتایا کہ بریگزٹ کے معاملے میں لوگوں کو اتنی غلط طریقے سے انفارمیشن دی گئی کہ پورا برطانیہ جو تھا وہ کنفیوژن کے اندر تھا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے, وہ آخر وقت تک یہ ڈیٹرمن نہیں کر سکے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے, اور وہ جو بھی فیصلہ تھا وہ انہوں نے کر لیا پوری قوم نے. ایسا ہی ہر الیکشن کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے میڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے باہر سے بیٹھ کے, اور سمجھنے سے یہ اگر ہم سوچیں اس کو روکے گئے کیسے, کیونکہ اب جرمنی کے الیکشن کے اوپر جو انہوں نے انفارمیشن کولیکٹ کرنی تھی وہ شاید 6-8 مہینے پہلے ہی کی جا چکی ہو, اب صرف وقت پہ ان کو ریلیز کرنے کی بات ہے, اور اس کو بلاک کرنا جو ہے وہ امپوسیبل ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ملک اس کو بلاک کر سکے.
اچھا ڈاکٹر کاظمی, گزشتہ دنوں امریکہ میں یہ کلیدی خبر رہی کہ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں روس کی ہیکنگ کے ذریعے مداخلت کی تصدیق امریکی سراغ رساں اداروں کی طرف سے بھی کر دی گئی. آپ کے خیال میں اب رائے عامہ اس بارے میں کس انداز میں سوچتی ہے, اور اس کا منتخب صدر کے دور اقتدار پر کسی بھی نوعیت کے اثرات مرتب ہونے کے کوئی امکان یا چانسز آپ کو نظر آتے ہیں؟
یہ دیکھیے الیکشن کے دوران بھی بہت سے یہاں کے گروپس جو ہیں وہ اس بات کو لوگوں یہ ذکر ہوتا رہا ہے کہ اس طرح کا عمل جو ہے وہ انتخابی الیکشن کے دوران کچھ ویزیبل ہوتا جا رہا ہے اور دیکھا جا رہا ہے, اور یہاں کے یہ کہہ لیں کہ صاحب الرائے لوگ جو ہیں وہ اپنے طور پہ محسوس کر رہے تھے کہ اس میں مداخلت کے اشارے ہی نہیں بلکہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ انتخابی مہم پہ اثر انداز ہوگا روس کا عمل جو ہے. یہاں یہ تو اپنے طور پہ موجود ہے, اور اس کا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی تصدیق جو ہے یہاں کے تحقیقی اداروں نے بھی کر دی, اور تھنک ٹینکس جو ہیں جو اپنے طور پہ سوچ رہے تھے اور جنہوں نے اپنے طور پہ یہ لیا بھی دیا تھا اس کے مطابق بھی یہ بات کہی تو. جہاں تک یہ یورپین الیکشنز کا تعلق ہے, چونکہ وہ اس دھانے پہ ہے یورپ اور رشیا, تو اس کا انفلوئنس جو بلا شبہ جو ہے وہ نظریاتی اور جغرافیائی اعتبار سے اور بھی بڑھ جاتا ہے. اور جن ملکوں کا ہم نام لے رہے ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو جنگیں ہوئی اس کے بعد جو تقسیم ہوئی اور جو نظریاتی تقسیم ہوئی اس کی ریوائول کا انداز بھی وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ سوچ رہے ہیں رشین جو ہیں وہ اس انداز سے. تو روسی قیادت کا بنیادی ہدف یہی ہے وہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی قیادت کے اندر اپنے جو ہیں وہ اپنے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے اس قیادت کو جو ہے وہ جو انتخابات کے ذریعے سے. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ ابھی منظور صاحب نے جو بات کی بہت اہم تھی میرے خیال کے مطابق, کہ وہ مختلف ذرائع اختیار کرتے ہیں دنیا کے معاملات پہ اثر انداز ہونے کے لیے. سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز مختلف یہ کہنے مشکل ہو جاتی ہے, اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ووٹر جو ہے اور رائے دہندی کا نظام جو ہے وہ پلیوٹ ہوتا ہے, اور ان کا ایک بنیادی ہدف بھی یہی ہوتا ہے. اس کے لیے انہوں نے بے تحاشا ذرائع استعمال کیے ہیں, فنڈنگ بھی کی ہے پارٹیوں کے اندر کی ہے جس کی مثال میں نے پہلے آپ کو دی ہے. اسی طرح وہ نظریہ کے اعتبار سے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, کہیں مسلمانوں کے جذبات کو اٹھاتے ہیں کہ آپ کے حقوق کے خلاف یہ یورپ جو ہے یہ بدلتا ہوا نظر آتا ہے, اور ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ بلا شبہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دنیا کے امن کے لیے بھی میرے خیال میں. تو اس طرح کے تمام معاملے کو یہ جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ امریکہ اور یہ یورپین انتخابات جو ہیں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے, اور بلا شبہ روس کا یہ حق ہے, ہر قوم کا ایک حق ہے کہ وہ اپنے طور پہ جو اپنے آپ کو ڈیزیبل بنائے, اپنے آپ کو طاقتور بنائے, یعنی معاشی اعتبار سے نظریاتی اعتبار سے یا دوسرے لحاظ سے. لیکن جہاں تک جمہوری روایات اور دوسرے معاملات کا تعلق ہے بلا شبہ ان اقدار کو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں زور پہنچتا ہے نقصان پہنچتا ہے جس جو ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں. تو اس لیے ان انتخابات میں ان کی کہیں موجودگی نظر آئے گی بھی, اس لیے کہ 2017 کے انتخابات ہیں, پھر 2018 میں اٹلی میں ہوں گے, اسی طرح اور یورپ کے ملکوں میں جو بنیادی طور پہ اپنی جمہوری اور لبرل روایات کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں, کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ انفلوئنس ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں. نتیجہ اس کا جو ہے وہ انتخابی شکل میں کیا ہوگا دیکھتے ہیں جی.
اچھا اب چل بات کرتے ہیں کچھ شام کی صورتحال کے بارے میں. شام کے شہر الباب میں داعش کے حملے میں کم سے کم 30 شہری مارے گئے ہیں. لوگ شہر سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور حملے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. شام میں باغی ترک افواج کی مدد سے الباب کو داعش سے واپس لینے کے لیے نبرد آزما ہے. اگست کے آخر میں ترکی نے یوفریٹس شیلڈ کے نام سے اس کارروائی کا آغاز کیا تھا, جس کا مقصد شام کے ساتھ اپنے سرحدی علاقے سے انتہا پسند سنیوں اور کرد جنگجوؤں کو ہٹانا تھا. منظر صاحب یہ بتائیے گا کہ شام کی پیچیدہ صورتحال کے تناظر میں ترکی داعش سے نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ انتہا پسند سنی گروپوں اور کرد جنگجوؤں سے بھی نمٹنا چاہتا ہے, اس سے شام کی پہلے سے ہی پیچیدہ صورتحال پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟
پہلے ہی کافی زیادہ کمپلیکیشن کے اندر گر چکا ہے, اور اتنے زیادہ بیچ میں ایکٹرز ہیں کہ اگر آپ سب کو کہیں کہ جب تک وہ سب بیٹھے نا تو کوئی ریزولوشن کمپلیٹ کمپریہنسو ہونا بہت مشکل تھا. لیکن چند جو ایکٹرز ہیں وہ کافی زیادہ ریلیٹیولی پاورفل اور اسٹرانگ ہیں ملیٹریلی بھی, اور اپنی جو گراؤنڈ کے اوپر سپورٹ ہے اس حساب سے بھی. تو جہاں تک ترکی کی بات ہے, کیونکہ وہ ایک ہی وقت میں آئسس کو بھی کنفرنٹ کر رہے تھے, ایک ہی وقت میں کردوں کو بھی کنفرنٹ کر رہے تھے, اور تیسری طرف ان کو ایک پرابلم روس سے بھی چل رہا تھا, تو ترکی نے ایک سمارٹ موو کی پچھلے دنوں, جو کہ انہوں نے روس کے ساتھ ریکنسائل کرنے کی کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب رہے, جس کا کہ ہم رزلٹ अलेप्पो में देखते हैं, लेकिन इसमें नेट रिजल्ट ये निकला कि जो मगरबी ममालिक हैं उनकी इंटरफेरेंस कम्प्लीटली खत्म कर दी गई और यूनाइटेड नेशन को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया। अब इस सिचुएशन के अंदर फिलहाल तो जाहिर है कि एक उनको मेरे ख्याल में कि एक अपर हैंड मिल गया और अलेप्पो में उन्होंने एक पीस या एक जंग बंदी सी हो गई और अब वहां पर तोपें जो है वो खामोश हैं, लेकिन इसका इन द लॉन्गर रन काफी मुश्किल बनेगी अगेन इस वजह से कि जिन लोगों को आपने बाहर कर दिया जिसमें कि गल्फ कंट्रीज हैं और मगरबी ममालिक हैं और यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन तो जाहिर है कि इस चीज में इंटरफेयर डायरेक्टली मिलिटरीली नहीं करेगा, लेकिन बाकी जितने भी ममालिक हैं और गल्फ कंट्रीज हैं वो खामोश तो बैठने नहीं लगे। तो अभी एक सेटबैक जरूर हुआ है उनको, लेकिन वो डेफिनेटली फिर रीग्रुप करेंगे तो फिर डिस्टेबलाइजेशन की तरफ चल पड़ेगा। इस सूरत के अंदर तुर्की के पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि वो अपने बॉर्डर के साथ तक एक बफर जोन बना दे और उस एरिया के अंदर पीस रहे और वहां पर जंग ना हो। तो ये लगता है कि ऐसी ही पॉलिसी तुर्की की इस वक्त है कि जो मेन एक्टर्स हैं जिसमें कि ईरान हो गया और रूस हो गया और सीरियन गवर्नमेंट हो गई, इनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करके और बाकी अपने कंट्री को सिक्योर करने के लिए जो एक बफर जोन था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर अगर जंग नहीं होगी और हालात खराब नहीं होंगे तो तुर्की के अंदर उसका डायरेक्ट इफेक्ट शायद ना हो।
अच्छा, ये बफर जोन बनाने की आपने बात की, चलिए डॉक्टर काजमी से इसके बारे में हम और बात सवाल पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत दिनों से जब से शाम की ये पेचीदा सूरत हाल जारी है, बहुत सारे दिनों में खास तौर से अमेरिका की तरफ ये कहा जाता रहा कि फ्री जोन बफर जोन बनाए जहां पर उन लोगों को जो कि मुल्क के अंदर वो हो गए हैं, डिस्प्लेस हो गए हैं या बेघर हो गए हैं, उनको रखने की या उनकी सिक्योरिटी की जमानत दी जा सके, लेकिन इस तरह का कोई मामला हल नहीं हुआ। और अब इस वक्त में जबकि अमरीका का भी वहाँ पर उतना अमल दखल नहीं रह गया, क्या आप समझते हैं कि ऐसे बफर जोन तुर्की के लिए बनाना मुमकिन होगा जहां पर वो अपने से नबर्द आजमा कुवतों को रख सके?
ये सूरत हाल बहुत कहने के इस वक्त मुश्किल सूरत हाल है। इन जोन्स की तश्कील के लिए तुर्की को अब अंदरूनी मामला जो है उसकी जानिब भी आपने नजर रखना होगी कि तुर्की जो है इस वक्त अपने अंदरूनी खालिफशार की वजह से भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो अपने हवाले से सोच के उस रीजन के अंदर करना चाहता है। और जहां तक अमेरिका का ये कहने के वहां पे असर नफूस जो था वो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन यह कि इसमें कुछ कमी इसलिए आई है कि अमेरिका ये चाहता है कि ये सारे तरीफ जो हैं वो अपने तौर पर वो हल तलाश करने की कोशिश करें कि जो उनके लिए रीजनल मामला में और अमन की बहाली में मददगार साबित हों। जहां तक इन जोन्स की तश्कील का ताल्लुक है, मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा मुमकिन हो सकता है अगर उन तमाम वादों पे जो इनके दरमियान ये कहने के हुए हैं उस पर अमल किया जाए। और दूसरा ये है कि ईरान, शाम, तुर्की और रूस जो हैं इनके दरमियान आप देखिए कि ये बुनियादी तौर पे किसी एक फायदे के लिए नहीं है, एक मल्टीपल मफादात हैं कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें जो हैं वो वहां पे इकट्ठी हो गई हैं। और इन सब का अगर आप देखिए किसी एक बात पे बालू का जो मुत्तफिक नजर आते हैं वो उसी लम्हे उसी बात पे उनकी नाजतफाती भी होती है। तो ये चीजें जो हैं वो इस मेरे ख्याल में अमल में बहुत बड़ी दुश्वारी का सबब हैं, लेकिन ये इम्कान तो अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे कि अगर ये फरीकैन और वो मुतहारे ग्रुप जो अपने तौर पे अब जो है वो कुछ माहदों की वजह से जैसा कि वहां से इनखला के बाद जो सूरत हाल हुई, अगर कि आज भी जो है वो देखा है कि वहां पे यानी कल की तारीख में वहां पे इस्लामी स्टेट वालों ने बाकायदा जो है वो हमला किया और उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ।
जी, इससे पहले तुर्की ने 68 लोगों को वहां हलाक किया था जिसके जवाब में उन्होंने 30 शहरियों को मार दिया अलबाब में। जी हाँ
और ये देखिए इस सूरत हाल में ये तवक्को करना कि वहां पे इन जोन्स की तश्कील में कोई वाज़े सूरत हाल हो सकेगी वो उसी सूरत में है कि ये तमाम फरीकैन जो है वो उन बुनियादी मामलात को समझने और उनसे निमटने के लिए तैयार हों और वहाँ जो ये कह लें कि महाजरीन का और दूसरे लोगों का और इनखला के मसाइल हैं और दूसरी चीजें जो चल रही हैं उनसे वो संजीदगी के साथ उस पर गौर करें, तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल हो सकती है। लेकिन अमेरिका का रोल जो है ये मैं नहीं समझता कि किसी सूरत में भी जो है कम अपने तौर पर जरूर हुआ है, लेकिन इस حوالے سے دیکھنا چاہیے. اور چونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں کنفرنٹ نہ کرے, اور روس چونکہ اس میں انوالو ہے اور اس کے ساتھ جو معاہدے ہوئے ان کی وہ چاہتا ہے کہ روس جو ہے وہ اپنے طور پہ ضامن رہے اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی ان معاہدوں کی پاسداری کریں. تو اس لیے میرے خیال میں امریکہ جو ہے اس معاملے میں تھوڑا سا بہت محتاط رول جو ہے وہ ادا کر رہا ہے.
اچھا آخری اب ہمارا سوال ہے یہ ترکی کا, اور آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ دو دو منٹ ہوں گے, اس سے پہلے کوئی 30 سیکنڈ میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ سے بات کروں. ترکی میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران 1656 لوگوں کو سوشل میڈیا پر دہشت گرد تنظیموں کی حمایت یا کام کو حد تک کا نشانہ بنانے کے الزام میں باضابطہ طور پر گرفتار کیا جا چکا ہے, جبکہ دیگر کم از کم 10,000 افراد ایسے ہی الزامات کے تحت زیر تفتیش ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم جب رواں سال جولائی میں صدر رجب طیب اردوان کی حکومت کے خلاف بغاوت ناکام ہوئی تھی تو ہزاروں شہریوں کو حراست میں لیا گیا, ہزاروں شہریوں کو برطرف کر دیا گیا. تو منظر یہ بتائیے گا کہ ترکی کی طرف سے اس حد تک کی کڑی کارروائیوں کے بعد کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عوامی سطح پر حکومت مخالفانہ جذبات بھی پیدا ہو رہے ہیں جو کہ ترکی کو بالآخر نقصان دہ ترکی کے لیے ثابت ہوں گے؟
یورپ کے بارے میں جس کس طریقے سے ایک باہر کا ملک بیٹھ کے ایک ملک میں نہیں اکراس دا بورڈ 25-26 ملکوں کے اندر ایک مصیبت کریٹ کر سکتا ہے بہت آسانی سے سوشل میڈیا اور اس کے تھرو, ایسا ہی سچویشن ترکی کے لیے بھی کریٹ ہوئی ہوئی. تو اب ایک بہت فائن اور تھن بیلنس ہے جو کہ ہر ملک کو اپنے اندر کریٹ کرنا پڑ رہا ہے اس وقت, کہ جہاں پر کہ وہ کنٹرول بھی کریں سوشل میڈیا اور یہ بلاگرز ہیں اور ایسے لوگوں کو, اور ایٹ دا سیم ٹائم ان کو اجازت بھی دیں کہ وہ سرٹن حد تک بات کر پائیں. تو یہ ایک لیکن جب ترکی کے حالات دیکھتے ہیں جس طریقے سے کو ہوا تھا اور حکومت اتارنے کی کوشش کی گئی تھی اس صورت میں ان کو وہ کہتے ہیں جس میں ڈراسٹک سچویشن ہوتی ہے تو ان کو ڈراسٹک ایکشن پروبیبلی لینا پڑا کہ انہوں نے اس حد تک چلے گئے ہیں, لیکن اب ان کو بھی یہاں پر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا جہاں پر کہ سرٹن حد تک آزادی ہو بولنے کی, اس سے آگے نہ بولیں لوگ کہ جہاں پر کہ کسی فورن قوت کے ہاتھ میں آ کے یا کسی بھی ایسے فورن گروپ کے ہاتھ میں آ کے یہ سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی ملک کو ڈی سٹیبلائز کر لیں. کیونکہ ہم تو ملکوں کو دیکھیں, آپ لیبیا کو دیکھ لیں اور سیریا کو دیکھ لیں, عراق کو دیکھ لیں اور کافی ترکی اٹسیلف کو دیکھ لیں کہ بہت سے لوگوں ملکوں کو ڈی سٹیبلائز باہر سے بیٹھ کے آرام سے کیا گیا اور سوشل میڈیا کے تھرو ہی کیا گیا. تو اب ایسا وقت آتا جا رہا ہے کہ جو ہر حکومتیں ڈفرینٹ ملکوں کے اندر وہ شاید سوشل میڈیا کے اوپر سختی آہستہ سے آہستہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ زیادہ ہی کرتی جائیں تاکہ اپنے ملکوں کے اندر سٹیبلٹی رکھ سکیں.
اچھا بس آخری ہمارے پاس 1.5-2 منٹ باقی ہیں, ڈاکٹر کاظمی آپ یہ فرمائیے گا سوشل میڈیا کے حوالے سے جو بات ہم سن رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ مختلف گروپوں کی طرف سے انتہا پسند نظریات پھیلانے کی بھی بات کی جاتی ہے, حکومتوں کو غیر مستحکم کرنے کی بھی بات کی جاتی ہے, آنے والے دنوں میں آپ سوشل میڈیا کا کیا رول دیکھتے ہیں, کیا اس میں کسی کمی کی یا اس کے ضوابط کڑے ہونے کا امکان ہے, کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟
بہت صاحبہ یہ سوشل میڈیا کے حدود کو متعین کرنا جو ہے وہ بہت مشکل بات ہے, کسی بھی ملک کے لیے مشکل ہے, اور بالخصوص آج کل یہ جو یہ کہہ لیں کہ میڈیا کا یہ سیگمنٹ جو ہے وہ اس قدر پاورفل ہے کہ اس کی طاقت کو یہ ایسے ہی تشریح دی جا سکتی ہے کہ بوتل سے آیا ہوا جن باہر ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ترکی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس کو ہمیں جولائی کے یہ کہہ لیں کہ انقلاب کے وہ جو ناکام انقلاب جو تھا اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جب معاشرے کے مختلف طبقات جس میں اشرافیہ اور مذہبی دانشوروں اساتذہ اور طلبہ کا رول تھا, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلا شبہ سوشل میڈیا کا ایک سب سے زیادہ ویزیبل حصہ ہوتے ہیں, تو انہی افراد کے خلاف جو ہے وہاں کی یہ کہہ لیں کہ مختلف ایجنسی جو ہے وہ تحقیقات کر رہی تھی اور 10,000 افراد جو ہے ان کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, اور اب جو ہے وہ سننے میں جو آیا وہ یہ ہے کہ تقریباً 1600 سے زائد افراد جو ہیں وہ ان کی گرفتاری جو عمل میں آئی ہے. یہ بلا شبہ وہاں پہ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ یہ افراد جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو ہے
کسی نہ کسی طرح سے ملوث پائے گئے ہیں. جی بہت بہت شکریہ جی کاظم صاحب, بالکل ہمارا وقت ختم ہو گیا. تو اب میزبان بہجت, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے اسفر امام اور انجینئر جونا کمنگز, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کا وقت اب بالکل ختم ہو گیا, بہت سارے کلیدی موضوعات پر بات کی, آپ کے ساتھ میری ملاقات پھر ہوگی کل اسی پروگرام میں, جب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی